کی گفتگو میں جن نکات کی طرف اشارہ کیا گیا وہ انسان کے انسان بننے کے حوالے سے ہیں، اور اس طرف بھی اشارہ ہوا کہ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد انسان کو انسان بنانا ہے، واقعی معنوں میں انسان، جیسا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد تزکیہ ہے، یزکیہم، اور یزکی کے معنی جو ہیں مفسرین نے اسی طرح کیے ہیں کہ انسان صحیح معنوں میں، واقعی معنوں میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے اس مقصد تک پہنچ جائے، یعنی صحیح معنوں میں انسان بن جائے، اور اس کے لیے انبیاء کے قصے اور انبیاء کے اوصیاء کے قصے اور حتیٰ عام مسلمانوں کی داستانوں کو جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے اس کا مقصد اور فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان ان واقعات میں غور و فکر کرے اور اپنے لیے توشہ اور زاد راہ اختیار کرے، انتخاب کرے، ان سے سیکھے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو احسن القصص ہے یعنی سورہ یوسف علیہ السلام، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ان قصوں میں صاحبان عقل کے لیے عبرتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی اکثر آیات میں جس طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہی انسان سازی ہے، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے جو عظیم الشان تحریک اور جدوجہد سید الشہداء علیہ السلام نے کی، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کو انسان بنتا ہوا پاتے ہیں، انسانوں کو انسان کی انسانیت کی معراج تک پہنچتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لہذا مناسب ہے کہ ان مثالوں کو سامنے رکھا جائے اور ان ایام میں اس طرف توجہ کی جائے کہ ہم کس قدر ان مجالس عزا سے، ان کے ذریعے سے انسانیت سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کل جن نکات کی طرف توجہ دلائی گئی اس میں خوف کا عنصر تھا کہ انسان کو انسان بنانے میں خوف ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسان اللہ کی عظمت سے خائف ہے، اس کے روبرو پیش ہونے سے خائف ہے، خود اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے سامنے جو نامہ اعمال لے کر جا رہا ہے اس کی طرف سے فکر مند ہے اور خائف ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنی عاقبت کی طرف سے فکر مند ہے، خائف ہے، خوف زدہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عاقبت خراب ہو جائے۔ اس حوالے سے آیات اور روایات آپ کی خدمت میں کل عرض کی گئیں۔ آئمہ معصومین نے جس چیز کی تاکید کی ہے کہ اپنی عاقبت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ نقصان سے بچنے کا فارمولہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئے، صرف زبانی لقلقہ نہیں تھا بلکہ واقعی معنوں میں ایمان لے کر آئے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ جب واقعی معنوں میں ایمان ہوتا ہے تو وہ اعضاء اور جوارے سے ظاہر ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب انسان ایمان پر قائم رہنا چاہتا ہے اور نیک اعمال انجام دیتا ہے تو شیطانی قوتیں اس کی راہ کی رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہاں پر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہنے کی وصیت کرنی ہے، ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرنی ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مفہوم صبر کا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. صبر کو ایمان اور عمل کے ساتھ رکھا گیا ہے, یعنی وہ لوگ کے جو میدان عمل میں ہوتے ہیں انہیں صبر کرنا ہے. کسی گوشے میں بیٹھ کر انسان یہ کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں, یہ صبر نہیں ہے بلکہ اپنی مسئولیت اور ذمہ داری سے فرار ہے. اور اس میں کوئی ہنر بھی نہیں ہے کہ انسان کسی گوشے میں بیٹھ جائے اور تسبیحاں پڑھتا رہے اور یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے, میں نے میں اللہ والا ہوں. نہیں, میدان میں اترے اور وہاں پر اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی حفاظت کرے, عمل میں دوام لے کر آئے, ایمان پر بھی ثابت قدم رہے, یہ ہے صبر کا مفہوم. وہاں پر اس نے استقامت دکھانی ہے. صبر یعنی استقامت, یعنی اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنا ہے اور جو عمل اس عقیدے کے تقاضوں میں سے ہے اس کو انجام دینا ہے. اس راہ میں حق کی وصیت کی بھی ضرورت ہے, حق کی تلقین کی بھی ضرورت ہے اور صبر کی بھی ضرورت ہے, جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں اس طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ ایک فارمولہ ہے عاقبت بخیری کا. یعنی انسان چاہتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو تو اسے چاہیے کہ ایمان کو بھی درست کر لے, عمل صالح کو انجام دے اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرے. ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھے محمد علیہ حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے حضرت سے عرض کیا کہ علمنی مما علمک اللہ, اے اللہ کے رسول جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دیا ہے اس کی مجھے بھی تعلیم دیں. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بدو آیا, ایک ایسا شخص آیا کہ جو مدینہ میں نہیں رہتا تھا, مدینہ سے باہر رہتا تھا. جب اس نے یہ تقاضا کیا تو اللہ کے رسول نے سورہ زلزال یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا, جس کا انجام کہاں ہو رہا ہے, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, اس کی تعلیم دی, اس کو تلاوت کیا. جب حضرت نے اس کی تلاوت کی تو اس شخص نے عرض کیا کفانی, یعنی میرے لیے یہی کافی ہے, اور اٹھ کے چلا گیا. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عجیب آدمی ہے, ابھی تو رسول اللہ نے شروع ہی کیا تھا اور یہ اٹھ کے چلا گیا. سورہ ختم ہو گیا, مختصر سورہ ہے, لہٰذا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ابھی تو بات کا آغاز ہوا تھا اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ کفانی. اللہ کے رسول نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ یہ اس حال میں گیا ہے کہ اسے دین کی گہری سوجھ بوجھ حاصل ہے, گیا ہے فقیہ بن کر, گہرا علم لے کر دین کا. دین کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اگر ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کا اجر بھی پائے گا, اور اگر ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کا بھی انجام وہاں اسے دیکھنا ہوگا. ایک استاد بتا رہے تھے کہ کسی نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ آپ ہمیں نصیحت فرمائیں, تو انہوں نے جو آیت میں نے کل اور پرسوں بھی تلاوت کی تھی اسی آیت کی تلاوت کی, علم یا علم بے ان اللہ یارا, یہ کہہ کر علامہ طباطبائی چپ ہو گئے. سمجھنے والے کے لیے کافی ہے, کہتے ہیں کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر انسان اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لے کہ جو سخت کام ہے, کیونکہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے, وہ عالم الغیب و شہادہ ہے, وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. جب انسان اس طرح سوچے گا, دیکھیے ہم نے کہا کہ عاشورہ اور کربلا کی یہ داستان جو ہے انسان سازی کے لیے ہیں. جب شش ماہے کو تیر لگتا ہے تو سید الشہدا کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے آسان ہے کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے. قدم قدم پر خدا کا ذکر ہو رہا ہے, خدا کے حضور کا ذکر ہو رہا ہے کہ خدا کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اسی طرح یہاں پر بھی اس شخص نے اللہ کے رسول کے کلام سے فوراً سمجھ لیا اور اللہ کے رسول نے تائید فرمائی کہ یہ فقیہ بن کر لوٹا ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے, آئندہ کے بارے میں سوچنے کی توجہ دلائی ہے, جیسا کہ سورہ حشر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اتق اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والوں, اللہ کو مد نظر رکھو, اللہ کی پرواہ کرو, لاپرواہ نہ ہو جاؤ اللہ کی نسبت سے. اور تم سب کو دیکھنا چاہیے کہ تم کل کے لیے تم نے کیا آمادہ کیا ہے آج. ولتنظر نفس قدمت لغد ما قدمت لغد, جو کچھ تم نے کل کے لیے آمادہ کیا ہے اس کی طرف ذرا توجہ کرو, آیا آمادہ بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں آیا ہے کہ تلک امانیہم, یہ ان کے خیالات ہیں, ان کی خوش فہمیاں ہیں, اور ہمارے ہاں بھی شارٹ کٹ ٹو ہیون یعنی جنت کا شارٹ کٹ رستہ جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے, اسی پر تعریفیں ہوتی ہیں, نعرے لگتے ہیں اور مجلس ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ مجلس عزا قیامت کی یاد دلانے کے لیے ہیں, حساب و کتاب کو یاد دلانے کے لیے ہیں, کیونکہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے جگہ جگہ قیامت کی یاد دلائی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. سید الشہداء نے جگہ جگہ جس چیز کو یاد کیا ہے اور یاد دلائی ہے وہ قیامت ہے, وہ اعمال ہیں, وہ حساب و کتاب ہے. اور پھر اسی آیت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. خدا کا تقوی اختیار کرو, خدا کے سامنے پیش ہونے کی طرف سے خبردار رہو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ بیدار کرنے کے لیے, جگانے کے لیے ایک بہترین آیت ہے. ویسے تو پورا قرآن ہی موعظہ ہے, یاد دہانی کے لیے ہے, نصیحت کے لیے ہے, لیکن بعض آیات ایسی ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ مختلف جب اشعار پیش کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شاہ بیت ہے, تو بیداری کے لیے, انسان کو انسان بنانے کے لیے یہ آیت انتہائی مؤثر ہے اگر انسان توجہ کرے اس کے ترجمے کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایک اور اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تاکہ انسان خوش فہمی میں نہ رہے, ہمارے ہاں خصوصاً مشرقی اقوام میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اب مشرقی اقوام اولاً مردہ پرست ہیں, ثانیاً اپنے اسلاف کے کارناموں ہی پر فخر کرتے رہتے ہیں. مباحات جو ہوتی ہے وہ اسلاف کے کارناموں پر ہوتی ہے, اپنے آپ سے غافل, اور جو گزر گئے ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اگرچہ کہ انہی میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو تعریف کے لائق ہیں, اور ان کی تعریف بھی اس لیے کرنی چاہیے تاکہ ان سے سیکھا جائے. لیکن اگر فقط تعریف پر اکتفا کیا جائے تو یہ ناکافی بھی ہے, یہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے ساتھ بھی ظلم ہے. کیونکہ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ فلکم فی اسوہ, میری اس سیرت میں, میری اس زندگی میں تمہارے لیے اسوہ عمل موجود ہے, تمہیں میری طرف دیکھنا چاہیے, مجھ سے سیکھنا چاہیے. تو عزیزان محترم, ایک اور اصولی آیت جو ہے, یعنی جس کو ہم ایک پرنسپل کے طور پر, ایک قاعدے کے طور پر ہمیشہ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں, وہ یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, پہلے پارے کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایک اصول دے رہا ہے ہمیں, تلک امۃ قد خلت, وہ امت تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کے لیے وہ تھا, وہ سب کچھ تھا جو اس نے کمایا. کربلا والوں کے لیے وہ سب کچھ ہے جو انہوں نے کمایا, انہوں نے زحمتیں اٹھائیں. ہمارا انشورنس نہیں ہوگا, وہ اپنے کیے کا جواب دیں گے. تل کا امتن قد خلط, وہ گزر گئے بدر والے, احد والے, کربلا والے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ تھا کہ جو انہوں نے کمایا, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. بالآخر تم نے کسب کرنا ہے, یعنی جدوجہد کرنی ہے اور حاصل کرنا ہے. گھر میں بیٹھ کر, ایک کونے میں بیٹھ کر جو ہے وہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے, اسی طرح جو ہے وہ صرف تعریف اور تمجید پر اکتفا نہیں کرنا ہے, اگرچہ کہ ان کے کارنامے تعریف کے لائق ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ تعریف ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہمیں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم ایک ایسا کام کر جائیں, ایک ایسی بنیاد رکھ جائیں کہ جس کے بعد آنے والی نسلیں ہماری شکر گزار ہوں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک مثال دی ہے, اس کی طرف توجہ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھا شخص اخروٹ کا درخت لگا رہا تھا, تو وہاں سے کچھ جوان گزرے اور انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ جو ہے, جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے میاں جو ہیں سٹھیا گئے ہیں، کہ اس بڑھاپے میں اخروٹ کا درخت لگا رہے ہیں جسے بڑا ہوتے ہوتے بھی وقت لگتا ہے، پھل دینے میں تو اور ٹائم لگتا ہے، اخروٹ کا درخت لگا رہے ہیں، اور بھی کوئی درخت نہیں، کوئی سبزی لگا دیں کہ فوراً اگائے. تو انہوں نے کہا کہ بڑے میاں تم جو ہے وہ اخروٹ کا درخت لگا رہے ہو، بڑھاپا ہے. بات سے خود بخود واضح ہو گیا کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا، کہ کچھ عرصے میں تم جو ہے وہ دنیا سے چلے جاؤ گے. تو اس بزرگ نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے والوں نے اخروٹ کے درخت لگائے اور میں نے ان کا پھل کھایا، اب میں لگا رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے اس کا پھل کھائیں. سارا سب کچھ اپنے ہی لیے نہ انسان سوچے، آگے کے لیے بھی سوچے. اور جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں دنیا میں عزیزان محترم، ان سے ہمارا ممکن ہے نظریاتی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، دینی اختلاف ہو، لیکن ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک اور رسم آ گئی ہے. درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن مجید میں لعنت بھیجی ہے، یعنی وہ خدا کی رحمت سے دور ہیں کہ جو خدا کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر ان کے بعض تجربات سے، نہ پورے طور پر، کیونکہ بہرحال انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، لہٰذا ہمارے لیے ہر پہلو سے وہ اسوہ حسنہ یا اسوہ کامل نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض پہلوؤں سے ان سے سیکھنا چاہیے. انہی میں ایک شخص ہے تھا کہ جو ہمارے عقیدے کے مطابق یقیناً ظلم کی بنیاد رکھنے والا تھا، لہٰذا جہنم کے اسفل السافلین میں ہے، لیکن اس کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے. اب سے 100 سال پہلے اس نے اپنے مسلک والوں کو، اپنے دین والوں کو سوئٹزرلینڈ میں جمع کیا، اور یہ طے کیا اس نے کہ ہمیں 50 سال میں ایک ریاست بنانی چاہیے مشرق وسطیٰ میں. دیکھیں، نہ اس نے مرد آباد کے نعرے لگائے، نہ زندہ باد کے نعرے لگائے، نہ چوکنگ کی، نہ کچھ کیا، نہ گالیاں دیں، کیونکہ یہ سب فرار کے رستے ہیں. آرام سے نعرے لگاتے رہے، مرد آباد زندہ باد، اس نے کچھ نہیں کیا. وہ ایک لبرل انسان تھا، لیکن جب وہ پیرس کی روڈ پر چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے جس میں یہودیوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. اس دن سے اس نے عہد کر لیا کہ مجھے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، اور پھر اس نے منصوبے بنانا شروع کیے، اور اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا. درست ہے کہ اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کیا، اپنی قوم کے لیے کیا، اس قوم کے لیے کہ جس کی مذمت آئی ہے قرآن مجید میں. اہل ایمان سے شدید نفرت اور عداوت رکھنے والی قوم ہے، لیکن اس کے اس تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ وہ بیٹھ گیا، اس نے بٹھایا لوگوں کو سر جوڑ کے، اور اس کے بعد منصوبہ بندی کی، اور پورے 50 سال بعد، اب اس میں مکر و ہیلا بھی تھا، جو بھی تھا، جتنے بھی مسائل تھے، ہمیں کچھ دیر کے لیے جو منفی نکات ہیں انہیں سائڈ میں کر دینا چاہیے، لیکن یہ خود اس طریقے سے بیٹھنا، سوچنا، بٹھانا، منصوبہ بندی کرنا، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل دی ہے. ہم اس عقل کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ صرف زندہ باد اور مرد آباد ہی میں استعمال ہو رہی ہے وہ عقل، حاصل کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اس نے بیٹھ کر منصوبہ بندی کی، اس کا نام ہرزل تھا، اور اس شخص کو اس کی یہودی ریاست بننے سے پہلے ہی موت آ گئی. انتہائی کم عمری میں اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ایسے منصوبے بنا کر گیا کہ اس کی قوم جو ہے ٹھیک 50 سال میں اس ہدف تک پہنچ گئی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ امت گزر گئی، اگرچہ کہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، جنگ احد میں قربانیاں دینے والے، جنگ بدر میں قربانیاں دینے والے، کربلا والے، جنہوں نے دین کو بچایا، ان کی یاد منائی جائے، ان سے لیکن سیکھا بھی جائے کہ انہوں نے کیا کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے کیے کا، تم سے تمہارے کیے کا سوال کیا جائے گا. اس کو یاد کر لے اگر انسان تو نعرے لگانا چھوڑ دے، بالکل سیدھا ہو جائے. لیکن جب انسان نے فرار کرنا ہے اپنی ذمہ داری سے تو نعرے ہی لگانے سب سے آسان طریقہ ہے. کہ حضرت علی نے یہ کیا تو اب میں کیا کروں، میں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو کم از کم نعرے ہی لگا کے اپنا دل خوش کروں. ایک بزرگ تھے جنہوں نے شیعت کی تبلیغ میں بڑا کام کیا، اور ہمارے محلے میں رہتے تھے ملیر میں، وہ ایک بڑا سخت جملہ کہتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے شیعت کی تبلیغ میں کام کیا تھا تو وہ ان پر جچتا بھی تھا. انہوں نے اندرون سندھ بہت کام کیا، مسجدیں بنوائیں اور بھی بہت سارے کام کیے. بعض لوگوں کو مذہب اہل بیت کی طرف دعوت دی. وہ کہا کرتے تھے, بڑا سخت جملہ ہے, کہ ہمارے یہ پروگرام جو ہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان مسئولیت سے اور ذمہ داری سے فرار کرنے لگے تو پھر یہ جو انٹرٹینمنٹ رکھی جاتی ہے یہ اسی لیے کہ ذرا سا اپنے آپ کو ہلکا کر لے انسان, تھکا ہارا آیا ہے, اس سے بچنا چاہیے, توجہ کرنی چاہیے, سنجیدگی سے سننا چاہیے. تو بہرحال اس آیت نے بھی اسی طرف توجہ دلائی ہے, کلیہ ہمیں دے دیا کہ ہم سے ان کے کیے کا سوال نہیں کیا جائے گا, ہم سے ہمارے کیے کا سوال کیا جائے گا. ایک اور اصول قرآن مجید نے دیا ہے, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس شخص کو قانون کے حوالے کرنے کے بجائے سب سے پہلے تو اسے ہی ختم کرتے ہیں, اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے مسلک والے یا اس کے دین والوں کے خلاف بھی تلوار اٹھا لیتے ہیں. جبکہ آیت یہ کہہ رہی ہے, یعنی جب قرآن کی توہین ہوتی ہے تو خود قرآن کے خلاف عمل ہو رہا ہوتا ہے اس توہین کے ریئیکشن میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک شخص نے توہین کی ہے. اب سے چند سال پہلے پنجاب کے ایک علاقے گوجر خان میں ایک عیسائی نے توہین کی تھی, پورے گاؤں کو آگ لگا دی گئی. قرآن کے خلاف عمل کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا فہم نہیں ہے. بقول شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب ہمارا پیام, ایک کتاب ہے بہت ہی قیمتی کتاب ہے جس سے عراق کے مسلمانوں اور خاص طور سے مومنین میں اس نے بیداری کے لیے زمین ہموار کی. وہ ان کے ادارے ہیں کہ جو انہوں نے ایک مجلہ نکالا اور اس میں لکھے, الحمدللہ اردو میں وہ ترجمہ ہو چکی ہے, ہمارا پیام. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملت اسلامیہ جو ہے وہ, اس کے پاس ایک بہت عظیم دستور بھی ہے, دستور حیات یعنی قرآن مجید, اس سے جذباتی طور پر وابستہ بھی ہے لیکن ایک عنصر کی کمی ہے اور وہ اس کی معرفت ہے. کہ جذباتی وابستگی تو ہے لیکن اس کی حقیقی وابستگی اس سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی معرفت ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب کیا کہہ رہی ہے, وہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. تو عزیزوں, اس بات کی ضرورت ہے, اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. انسان بعض اوقات اچھا کام کرتا ہے لیکن اس میں بھی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. اس حوالے سے سید الشہداء علیہ السلام کو کسی نے خط لکھا, یا ابن رسول اللہ مجھے وعظ کریں, یا ابن رسول اللہ عزنی بے حرفین, مجھے بہت ہی مختصر وعظ کریں, حرفین یعنی دو حرفوں میں, یعنی دو جملوں میں بہت ہی مختصر. حضرت نے کیا فرمایا, من حاول امرا بمعصیت اللہ, اگر کوئی کسی کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی بھی اس میں کر رہا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وعظ کر رہے ہیں, ایک شخص نے خط لکھا ہے, حضرت خط کے ذریعے اس کا جواب دے رہے ہیں. بہت ہی مختصر جواب لیکن بہت ہی قیمتی جواب, عزا خانوں میں, امام بارگاہوں میں اسے لکھ کے لگانا چاہیے تاکہ ہم کبھی بھی اچھے مقصد کے لیے برے وسیلے کو استعمال نہ کریں. یہ بھی ایک قاعدہ بنا لیں اپنی زندگی میں. سوشلسٹوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا مقصد صحیح ہے تو اب ہم ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن مسلمان کو زیب نہیں دیتا. سید الشہداء نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کام کے سلسلے میں کوشش کرے گا لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ, بمعصیت اللہ کان افوت لما یرجو, تو فرماتے ہیں کہ اس کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا. یعنی جو اس نے چاہا ہے, جو امیدیں لگائی ہیں وہ فوت ہو جائیں گی, اس تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. اور فرماتے ہیں واسرع لمجیء ما یحذر, اور بہت جلد ایک ایسی چیز تک پہنچ جائے گا, ایک ایسی چیز میں گرفتار ہو جائے گا جس سے فرار کر رہا تھا, کسی چیز سے بچنا چاہ رہا تھا اسی میں پھنس کے رہ جائے گا. اور پہلا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اس سے فوت ہو جائے گی, یعنی جو امیدیں اس نے لگائی تھیں وہ اس پر پانی پھر جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس میں سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگائے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. لہذا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب اپنی تحریک کا آغاز کیا, اپنے قیام کا آغاز کیا, تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو وصیت لکھی ہے محمد حنفیہ کو اس میں شہادتین کہی ہیں, بسم اللہ سے شروع ہوا، شروع ہوئی ہے وہ وصیت، اور اس میں فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ہے، پھر قیامت کی گواہی دی ہے، حساب و کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حق ہے، برحق ہے، وہ ہونا ہے حساب و کتاب، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ جس شخصیت نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، ویسے تو اصحاب نے بہت ساتھ دیا، ایسے باوفا اصحاب، اور اہل بیت میں سے جو ایک ممتاز شخصیت ہے جس کی یاد آج کے دن منائی جاتی ہے، اور بعض ملکوں میں تاسوع یعنی نو محرم کو اس شخصیت کی یاد منائی جاتی ہے، وہ حضرت ابوالفضل العباس ہیں۔ ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی روح کی خوشنودی کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ انتہائی عظیم شخصیت کے مالک ایک فرد تھے اہل بیت کے، کہ جن کا میں تعارف آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ کراؤں گا، اور میری کیا مجال کہ میں تعارف کرا سکوں، میں ان کی عظمت کو درک ہی نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ معصومین نے فرمایا ہے وہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ آپ جان لیں کہ ان کی عمر 35 سے 37 سال تھی کربلا کے واقعے میں، یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ ان کے القاب، اس میں سے ایک جو کنیت ہے، لقب نہیں ہے، کنیت ہے، وہ ابو الفضل ہے، آپ کے بیٹے کا نام فضل تھا تو آپ کو ابو الفضل کہا گیا، لیکن جو لقب ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک اس قدر نورانی تھا بنی ہاشم میں کہ آپ کو قمر بنی ہاشم کہا گیا، جیسے چاند کی طرح چمکتا ہوا، دمکتا ہوا چہرہ۔ اسی طریقے سے ایک اور جو آپ کا لقب ہے وہ باب الحوائج ہے، یعنی لوگ جاتے ہیں ان کے روزے پر اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، یہ بھی ایک معروف لقب ہے اور اسی حوالے سے پہچانے بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو لقب ہے وہ عبد الصالح، یعنی انتہائی صالح اللہ کے بندے تھے، لہذا آپ کی زیارت میں آیا ہے السلام علیکا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین، اور دوسری چیز یعنی میرا سلام ہو اس پر کہ جو آپ پر کہ جو آپ کیا ہیں، عبد صالح ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور امیر المومنین اور امام حسین کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصومین کی معیت میں ہمیں آ جانا چاہیے، یعنی ان کے ہمراہ، ان کی اطاعت میں، ان کی پیروی کرتے ہوئے، وہ مفترض الطاعۃ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو ہم پر فرض کیا ہے معصومین کی، اور اس میں سے جو آج کے امام ہیں ان کی جو ہے وہ اطاعت کرنی چاہیے، ان کا مطیع ہو جانا چاہیے انسان کو۔ اسی طرح سے ایک اور جو لقب ہے سقا کا لقب ہے، یعنی آپ جو ہے وہ پانی کے لیے گئے اور ایسے گئے کہ لقب پڑ گیا، مشہور ہو گئے سقا کے عنوان سے۔ اسی طرح سے صاحب اللواء یعنی علمدار، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام تھے۔ یہ آپ کے کچھ مشہور القاب ہیں۔ ایک چیز جس پر تاریخ لکھنے والے، احادیث کو بیان کرنے والے متحیر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، جیسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض احادیث کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، تو اس حدیث کو بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اگرچہ کہ اس سے حضرت کا مقام پتہ چلتا ہے، لیکن اس کو ہم امام زمانہ کے لیے چھوڑے دیتے ہیں اس حدیث کو، کہ جب 9 محرم کو فساخ کا لشکر، کفار کا لشکر جو ہے وہ خیموں کی طرف آنے لگا، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوج کے کمانڈر کو کس طرح بھیجا ہے؟ تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا یا عباس، اے عباس، ارکب بنفسی انت یا اخی، حضرت نے فرمایا کہ سوار ہو کر جاؤ، اے عباس میری جان تم پر قربان. یہ تعبیر غیر معصوم کے لیے معصوم کی طرف سے آئی ہے، اور اس سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے. لیکن باقی اس میں کیا کیا پوشیدہ ہے وہ امام زمانہ بہتر جانتے ہیں. یہ تعبیر جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی کہ میری جان تم پر قربان ہو. ہمارے ائمہ طاہرین کیونکہ معصوم ہیں لہذا مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے. مثلا اگر میں ممبر پر بیٹھ جاؤں تو میں ایسی باتیں بھی کرتا ہوں جس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، داد لینے کے لیے، تعریف کے لیے، مجلس کو گرم کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لے جاتا ہوں. لیکن معصومین کا کلام جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، مبالغہ آرائی نہیں. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ العباس، یعنی اللہ کی رحمتیں ہوں عباس پر. بعض جگہوں پر امن العباس آیا یعنی میرے چچا عباس پر. فلقد آثروا بلا وفدا اخاہ بنفسہ حتی قطعت یداہ، وہ انتہائی سخت امتحان میں مبتلا ہوئے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اپنے آپ کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا، اور اسی قربانی کے مرحلے میں ان کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے. اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان دو ہاتھوں کے بدلے میں دو پر دیے ہیں، جیسے حضرت جعفر طیار کو دو پر دیے، اسی طریقے سے بھتیجے کو بھی دو پر دیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. اور ایک اور بات جو جس کی طرف توجہ دلائیے امام زین العابدین علیہ السلام نے، فرماتے ہیں ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتن، حضرت عباس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک خاص مقام اور منزلت ہے. یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام شہداء جو ہیں رش کریں گے حضرت عباس کے مقام پر. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کان عمن العباس، میرے چچا عباس جو تھے وہ نافذ البصیرہ، گہری بصیرت رکھتے تھے. اور اس گہری بصیرت کا نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب شمر لعنت اللہ علیہ، کیونکہ حضرت ام البنین کی طرف سے کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا تھا، تو یہ شخص امان نامہ لے کر آیا، تو کیونکہ گہری بصیرت رکھتے تھے تو سب سے پہلے تو جانے ہی سے اجتناب کیا. اس نے آ کر آواز لگائی خیمے کے پاس کہ میرے بہن کے بیٹے کہاں ہیں، تو حضرت عباس نے جانے سے اجتناب کیا. لیکن سید الشہداء نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے سنو اس کی بات، اگرچہ کہ فاسق ہے لیکن بات سنو. تو جب حضرت عباس گئے تو اس نے یہ آفر دی، یہ پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے اور تمہارے تین جو اور بھائی ہیں ان کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. تو اب جو گہری بصیرت رکھتا تھا اس کا جواب سنیے. حضرت عباس نے فرمایا کہ تجھ پر اور تیرے امان نامے پر خدا کی لعنت، جب فرزند زہرا بغیر امان کے ہیں تو ہمارے لیے کیا امان رہ جاتی ہے. لیکن جواب دیکھیں، اس کو کہتے ہیں گہری بصیرت، کہ اصل جو محور اور مرکز ہے اس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کہ اصل تو فرزند زہرا ہیں، جب ان کے لیے امان نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کیا امان. یہ جواب لے کر شمر جو ہے وہاں سے گیا ہے. اس کو کہتے ہیں گہری بصیرت، کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، قاطعیت کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرنا. صلب الایمان، اور مضبوط ایمان کے مالک تھے. اس کا مظاہرہ بھی حضرت عباس نے کب کیا؟ جب آپ کا بازو قلم ہوا تو آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں اس میں اشارہ کیا ہے کہ انی احامی ابدا عن دینی، میں اپنے دین کا ہمیشہ حامی رہوں گا. یہ ایمان کی قوت کا پتہ دیتا ہے کہ بازو قلم ہو گیا ہے لیکن جواب یہ آ رہا ہے، رجز پڑھ رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں، کہ میں ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا، اس پر قائم رہوں گا. صلب الایمان، جاہد مع ابی عبداللہ علیہ السلام، اور جہاد کیا آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اس کا بھی آپ نے اسی شعر میں اظہار کیا ہے کہ ان امام صادق الیقینی، کہ میں اپنے سچے امام کے ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا، اپنے امام کے ساتھ ہیں. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں وبلا بلا ان حسنا، اور آپ کے اوپر ایک عظیم آزمائش آئی، و مزا شہیدہ، اور اس آزمائش سے فرار نہیں کیا بلکہ آخر دم تک اس سے مقابلہ کیا، اس آزمائش میں پورے اترے اور شہید اس دنیا سے گئے. یہ ہے مقام حضرت عباس کا. اسی طرح سے چھٹے امام جو ہے وہ جب زیارت کے لیے پہنچے ہیں حضرت عباس کی، تو تاریخ کے جملے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو حضرت عباس کی قبر پر گرا دیا. امام معصوم نے اپنے آپ کو اپنے چچا کی قبر پر گرا دیا اور اس طرح خطاب کیا. خطاب سنیں، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ لخلف النبی، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ تسلیم تھے اپنے امام کے سامنے، تسلیم. اسی طرح سے تصدیق کی آپ نے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اپنے وقت کے امام کی. عزیزان محترم، ان شہادتوں میں اور ان القابات میں، ان تعریفوں اور تمجیدوں میں ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے کہ جو حضرت عباس کی راہ پر چلنا چاہتا ہے. ابھی بھی اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ وہ جس دور میں زندگی گزار رہا ہے وہ ایک ایسے امام کے دور میں زندگی گزار رہا ہے جو تاریخ کا انتہائی مظلوم امام ہے، جو 1100 سال سے پردہ غیبت میں. اس سے زیادہ کوئی مظلوم ہو سکتا ہے کہ جو 1100 سال سے پردہ غیبت میں ظہور کا منتظر ہے لیکن ظہور نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ مجھ جیسے نالائق لوگ جو ہیں وہ صرف باتیں بنا رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ آپ جو تھے خیرخواہ تھے اپنے بھائی کے. خلف النبی یعنی نبی کا جو بیٹا تھا، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے خیرخواہ تھے، ان کے مطیع تھے، ان کی تصدیق کی آپ نے. اور اسی طریقے سے خود سید الشہداء کا ایک شعر ہے جس میں کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں کا نور، حضرت عباس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آپ میرے آنکھوں کا نور ہیں. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. حضرت عباس کے نسل سے ایک فرزند، یعنی ان کا تقریباً کہہ سکتے ہیں پوتا، اس کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس شخصیت پر رونا چاہیے کہ جس کے لیے سید الشہداء نے گریا کیا، یعنی امام حسین اس کے لیے رو دیے، اس کے لیے رونا چاہیے. اور تاریخ میں آیا ہے کہ جب حضرت عباس شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فبکا بکاءً شدیداً، بہت شدید انداز سے گریہ فرمایا. بعض جگہوں پر ہے فبکا بکاءً عالیہ، جو انتہائی صابر انسان ہے وہ عباس کی شہادت پر بلند آواز سے گریہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے. عاشور کا دن آیا، سب شہید ہو گئے، اب حضرت عباس بچے ہیں اور سید الشہداء، اور ایک امام آئندہ کے لیے جو امام ہیں حجت خدا ہیں وہ بیمار ہیں، خیمے میں تشریف رکھتے ہیں. حضرت عباس کہ جن کا دل تنگ ہو رہا ہے، سب شہید ہو گئے، سب نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. حضرت عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی قربان کیا. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ مولا اب مجھے بھی اجازت ہو. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم چلے جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو ابو الفضل العباس کا جواب یہ ہے کہ آقا، جس لشکر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لشکر تو ختم ہو چکا، اب تو لشکر ہی نہیں ہے، لہٰذا میں رہ کے کیا کروں گا، میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میں جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے جب یہ فرمایا، یہ عرض کیا، تو سید الشہداء نے اجازت دی، البتہ فرمایا کہ یہ بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی لے آؤ. سقا سے یہی کہا جاتا ہے کہ پانی لے کر آؤ. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ڈیوٹی لگائی حضرت ابو الفضل کی، وہ پانی لے کر آنا تھا، اور حضرت عباس پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے. تاریخ میں آیا ہے کہ 4000 افراد جو ہیں وہ نہر فرات کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. یہ وہی آل ابو سفیان ہے جس نے صفین کے میدان میں امیر المومنین کے لشکر پر پانی بند کیا تھا. آج امیر المومنین کی اولاد پر پانی بند کیا جا رہا ہے, اور امیر المومنین کا اخلاق یہ تھا کہ انہوں نے صفین میں پانی پر پابندی نہیں لگائی. حضرت عباس دریا پر پہنچتے ہیں, مشک کو بھرتے ہیں, اور اس کے بعد جب واپس آنا چاہتے ہیں تو تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. کوئی لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے. البتہ آپ نے جہاد کیا, مبارزہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے حملہ کیا گیا وہ تیروں کا حملہ تھا. بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ ہر طرف سے تیر آپ کے جسم پر پیوست ہو چکے تھے, لیکن ابھی بھی دم میں دم تھا. لہذا حضرت جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ کسی نے چھپ کر دائیں ہاتھ پر وار کیا اور آپ کا دایاں بازو قلم ہو گیا. تاریخ میں آیا ہے کہ پھر کسی شخص نے, حضرت نے فرمایا کہ میرا دایاں ہاتھ قلم ہوا ہے لیکن میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا, میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا, اپنے امام کی حمایت کرتا رہوں گا. یہ فرماتے ہوئے آگے بڑھے, اور کسی نے چھپ کر بائیں بازو پر جو وار کیا تو بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. حضرت عباس نے مشکیزہ کو دانتوں میں لے لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے, لیکن ایک وقت وہ آیا عزیزوں کہ عباس کی آس ٹوٹ گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک تیر ایسا آیا کہ مشکیزہ کو سوراخ کر دیا. مشکیزہ جب چھد گیا اور پانی بہنا شروع ہوا تو اب عباس کی آس ٹوٹ گئی, اور عباس وہیں پر کھڑے ہو گئے. اب حرم کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. اتنے میں ایک اور تیر آنکھ میں آ کر پیوست ہو گیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک اور تیر آیا کہ جو سینے میں پیوست ہوا. اس تیر کا پیوست ہونا تھا کہ حضرت عباس جو ہیں وہ زین پر سنبھل نہ سکے. تواریخ میں لکھا ہے کہ ہر نیچے کی طرف گرنے والا اپنے ہاتھوں کے بل زمین پہ گرتا تھا, لیکن عباس کے تو ہاتھ ہی نہیں تھے جس کے بل پر وہ زمین پر آتے. کس طرح زمین پر آئے ہوں گے وہ حضرت عباس جانتے ہیں اور ان کا خدا جانتا ہے. بہرحال آپ زمین پر تشریف لائے, اور پہلی دفعہ جب آواز لگائی ہے تو بھائی کہہ کر مخاطب ہوئے کہ اے بھائی میری مدد کے لیے آئیے. اب جب بھائی عباس کے سرانے پہنچے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا اور ایک آنکھ پر خون بھرا ہوا تھا. حضرت نے خون کو صاف کیا. جیسے ہی خون کو صاف کیا تو اب ابو الفضل العباس نے اپنے امام وقت کا دیدار کیا. آخری دیدار کر رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں کہ مجھے خیموں کی طرف لے کے نہ جائیے گا. اس قدر با حیا تھے حضرت عباس کہ انہیں اس بات سے حیا آئی کہ اب جو وعدہ کر گیا تھا وہ وعدہ وفا نہ کر سکا. شاید ایک وجہ اور بھی ہو کہ خیموں کی طرف لے جانے سے منع کیا ہو کہ اگر آپ مجھے اٹھا کے لے کر جائیں گے تو یقیناً اس میں وقت لگے گا, اور جب علی اکبر کا لاشا لائے تھے تو میں خیموں کا پہرا دے رہا تھا, اس وقت کوئی نہیں ہے کہ جو خیموں کا پہرا دے. عزیزان محترم, امام نے شدید گریہ فرمایا, فبکا بکا ان شدیدا. جو بھی دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی کو کیسے ودا کرتے ہیں. سب نے دیکھا کہ امام نے شدید گریہ فرمایا, اور اس کے بعد جب حضرت عباس کی روح پرواز کر گئی تو علم کو لے کر سید الشہداء جو ہیں وہ خیموں کی طرف واپس ہوئے. اب جو علم آتا دیکھا تو بچوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید سقائے حرم واپس آ رہا ہے, لیکن جب قریب پہنچے تو بچوں نے کیا دیکھا, بیویوں نے کیا دیکھا کہ علم آیا ہے لیکن علمدار کا کچھ پتہ نہیں ہے. جس پر بیویوں نے اور بچوں نے شدید گریہ کیا اور خیموں میں کوہرام مچ گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.